سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صل علیہ۔ بے حمدہ تعالی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا کی نظر عنایت سے آج کی نشست کا آغاز ہم قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے کرنا چاہیں گے۔ علامہ جہانگیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت فرمائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم
قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کے بعد رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں عزیز منہاج سے درخواست کروں گا کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور ہدیہ نعت پیش فرمائیں
اک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی رجپال گھرانہ ہے، ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ اور اس ہاشمی دھولا پر کونین کو میں واروں، اس ہاشمی دھولا پر کونین کو میں واروں، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے، محروم کرم اتنا رکھیے نا سر محشر، محروم کرم اتنا رکھیے نا سر محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے، اک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔
عزیزم منہاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، ہمارا معمول تو یہ ہے کہ ابتدائے نشست ہی میں ہم کچھ وقت کے لیے قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے گلچینی کرتے ہیں، اور بھولے بھٹکے لوگوں کے لیے اور اپنے نفس سے گم کردہ راہ کے لیے نشان منزل کی تلاش میں جستجوئیں سجاتے ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے سوالات جمع ہوئے جا رہے ہیں اور میں ان کی طرف بڑھ نہ سکا۔ آج تھوڑی ترتیب بدلی ہے، تو آپ بہن بھائیوں میں سے جن لوگوں نے شریعت مطہرہ کی رہنمائی چاہی ہے ان کے سوالوں کے جواب عرض کروں گا. پھر کچھ وقت بچ گیا تو انشاءاللہ العزیز میں رسول کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے اور سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو کر لوں گا. تو سب سے پہلے میں کراچی سے ایک ہماری بہن ہیں, انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ان کا اس میں گرامی ہے تسلیم صاحبہ, وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کب ہوا تھا, کس مہینے میں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے عام کتابوں میں رہنمائی نہیں مل سکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نکاح کس نے پڑھایا تھا, اس کا کچھ پیش منظر یا پس منظر میں بحوالہ ان کے سامنے عرض کروں. تو میری دینی اور یقینی اسلامی روحانی بہن, میں دو کتابوں کا حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا, اگر فرصت ہو تو آپ طبقات ابن سعد پڑھ لیں, بڑی معروف بڑی معتبر کتاب ہے, اس نے تفصیل دی ہے, اور میں کچھ عبارات آپ کے سامنے آج اس کتاب سے جس کا نام ہے تراجم سیدات بیت النبوہ رضی اللہ تعالی عنہن, یہ ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن بنت شافی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پڑھوں گا. کچھ اور جہتیں بھی ہیں زندگی کی, ان میں بھی اس روایت سے رہنمائی مل سکے گی. انسائیکلوپیڈیا دائرۃ المعارف, انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احوال جہاں بیان ہوئے ہیں آپ پڑھ سکتی ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی, زیادہ تر مورخین نے اور سیرت نگاروں نے یہی لکھا کہ 10 نبوی کا زمانہ تھا. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ام المومنین ہیں, یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور چشم تھی, آپ کی بیٹی تھیں, اور ان کی نسبت جبیر بن مطہم کے بیٹے کے ساتھ طے پائی گئی تھی, اور یہ وہی مطہم بن ادی کا پوتا بنتا ہے. جس وقت خولہ بنت حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کی بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کشتہ عشق رسالت تھے انہی کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو اللہ تعالی نے اسلام قبول کرنے کی دولت عطا فرمائی تھی. آپ کے فیصلے کی راہ میں یہ امر مانے ہوا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں اور عائشہ کی نسبت زبیر کے بیٹے کے ساتھ طے پا چکی ہے, اب میں اپنی کمٹمنٹ اور وعدہ میں کیسے توڑوں, میں کس طرح چھوڑوں. تو یہ کشمکش کی کیفیت تھی اور ایک طرف محبت کا تقاضا, ایک طرف وفا کا تقاضا, ایک طرف دوستی کا تقاضا, ایک طرف نظریے کی صلابت, ایک طرف آئیڈیالوجی کا تعمق, ایک طرف پسند کا وسیع جہاں اور دوسری طرف عربوں کی روایت کہ جو چیز زبان بن گئی ہے, عہد بن گئی ہے, وعدہ بن گئی ہے, اس کو بہرحال ہم نے نبھانا ہے. تو خولہ بنت حکیم نے آپ کو قائل کیا کہ آپ صاف طور پر زبیر سے انکار کر دیں کہ آپ نے عائشہ کا رشتہ نہیں دینا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پھر کہا میرا وعدہ کہاں گیا اور میرا عہد کہاں گیا. اس پر اتفاق کی بات ہے, اللہ تعالی کو جو پیار رسول کریم علیہ تحیت و صلاح کی ذات کے ساتھ ہے اس پر تو قرآن مجید کی آیات دلالت فراہم کرتی ہیں, برہان بن کر سامنے آتی ہیں. وہاں تو حضور کی خواہش اور آرزو پر قبلے بدل گئے اور نماز میں جہد بدلنے کے پیما بدل گئے, اللہ تعالی نے خود ہی ماحول بنا دیا. زبیر بن مطعم نے سوچا کہ اگر میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ اپنے گھر میں لے آیا تو وہ اسلام کی تحریک جس کے راستے میں ہم آج رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور ہم اس دعوت کو پھلنے پھولنے نہیں دے رہے, ہوگا یہ کہ وہ میرے گھر میں بیج بن کر اگ جائے گی اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی میرے گھر میں آ گئی. تو اس نے خود ہی رشتہ لینے سے انکار کر دیا اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں اور آپ نے اتنی خوشی اور اتنی مسرت اور اتنا اطمینان اور راحت قلبی محسوس کی اس فیصلے پر کہ آپ نے پھر انتظار نہ کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور کی ذات کے ساتھ حولہ کے کہنے پر خود ہی پڑھا دیا, اور مہر جو مقرر ہوا وہ بھی 500 درہم مقرر ہوا. یہ نکاح جب ہوا اس وقت شوال کا مہینہ تھا, جب رسول اللہ علیہ السلام کا نکاح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے خود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ پڑھا. میں بتاتا چلوں کہ جہاں تک خطبہ نکاح کی بات ہے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا خطبہ نکاح حضور علیہ السلام کی طرف سے جناب ابو طالب نے پڑھا تھا, اور خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے خطبہ ورقہ بن نوفل نے پڑھا تھا, اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب ہوا تو خطبہ نجاشی نے پڑھا تھا. اور رسول اللہ علیہ السلام کی شادی یا نکاح جب عائشہ صدیقہ سے ہوا تو نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پڑھایا. میرے سامنے اس وقت یہ کتاب ہے ڈاکٹر عائشہ کی, اور انہوں نے مسلم شریف کی یہ حدیث نقل کی ہے. فرمات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عروہ ابن زبیر اس کو روایت کرتے ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں, تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال فأی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احزا عندہ منی. اس جملے کا معنی یہ ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا تھا, اور ہجرت کے بعد میری رخصتی بھی شوال ہی کے مہینے میں ہوئی تھی. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ بخت والا کون ہوگا اور نصیبے والا کون ہوگا کہ مجھے جو حصہ ملا لطف و لذت کا اور راحت زندگی کا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے. بلکہ اس حدیث شریف کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ آپ پر پسند فرماتی تھیں کہ عورتوں کی شادیاں شوال کے مہینے میں ہوں. اس طرح میری بہن, آپ کے سوال کا جواب مکمل ہوا, اور میں عرض کروں گا کہ بعض روایات ایسی بھی میں نے بعض ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا نکاح خود ہی ارشاد فرمایا. بہرحال زمانہ اول میں جب رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت بیضا کی روشنیاں لوگوں کے قلوب اذہان اور زندگیوں میں نہیں اتری تھیں. خطبے اس وقت بھی شادیوں کے موقع پر عربوں کے ہاں دیے جاتے تھے، لیکن دو خطبے ہوتے تھے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے اور ایک لڑکے والوں کی طرف سے. اور جو لڑکے والے ہیں وہ لڑکے کے فضائل بیان کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا یہ ہے اور اس کے فضائل یہ ہیں، اس کی خوبیاں یہ ہیں. اور جو لڑکی والے ہیں وہ اپنی لڑکی کے فضائل بیان کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت ہمارے سامنے یہ لفظ آتا ہے کہ جہالت کا دور، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس معاشرے اور سوسائٹی کی ہر بات ظلمت، اندھیرا اور تاریکی تھی. ایسا نہیں ہے، بعض ایسی چیزیں بھی تھیں اس زمانے کی کہ جنہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، اور وہ اسلامی اور دینی شعار کا حصہ بنی. مثلا ایجاب اور قبول، اور مہر کی رقم کا متعین کرنا، اور خطبہ کا دینا. میں سمجھتا ہوں کہ خطبے کا مطلب صرف فضیلتیں بیان کرنا نہ تھا. جس وقت ایک لڑکی اپنے آپ کو ایک لڑکے کے سپرد کرتی ہے، اور پرانے زمانے میں شادی کا بندھن اور اب شادی کی سنت جس وقت پوری کی جاتی ہے، تو دو خاندان آپس میں ملتے ہیں اور دو خاندان آپس میں مرج ہوتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ دو تہذیبیں اور دو خاندانوں کی اقدار ٹرانسفر ہوتی ہیں جس وقت آپس میں ملتی ہیں. تو اس وقت اگر لڑکے کی عادات کا تعارف لڑکی والوں کو ہو جائے اور لڑکی کا تعارف لڑکے والوں کو ہو جائے، تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ کسی حد تک ضروری بھی ہے. اب آپ کہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت بیضہ کی دعوت عام کی، قرآن اترا رسول اللہ علیہ السلام کے سینے پر، آیات بینات کے جلوے انسانوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے دو خطبوں کو ختم کر کے ایک خطبہ بنا دیا، اور زیادہ تر اس میں توحید کا پیغام دیا جاتا ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام کی سنت بیضہ، آپ کی شریعت مطہرہ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اقوال نفیسہ اور آپ کی حیات مبارکہ، ایک خطیب اپنے خطبے کے اندر یہ چیزیں دونوں خاندانوں کے جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بادی النظر میں دو خطبے اچھے لگتے ہیں کہ لڑکے والے بھی بچے کی ہیبٹس، عادات، رویے، ایٹیچیوڈز، اور لڑکی والے لڑکی کی عادات بتائیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو. لیکن میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے پوری انسانیت کا رخ رب العالمین کی بندگی اور اطاعت کی طرف پھیرا. یہ بات ختم ہو گئی کہ ہم اپنے ذہن اور اپنی عقل کے چراغ روشن کر کے اپنی راہوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. الٹیمیٹ احکام آ گئے کہ اب بات اللہ کی ماننی ہے، بات رسول اللہ علیہ السلام کی ماننی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول معظم کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. تو جس وقت سوچیں، رویے، جذبات، احساسات، خیالات، اقدامات، اعمال، افعال سب مغلوب ہو گئے عمل رسول کے سامنے اور دعوت رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ نبین الکریم، تو پھر پیغام یہ دیا جاتا ہے فالو کرو محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. تو اس فالو کرنے ہی میں لڑکی کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور لڑکے کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. جس وقت دونوں نے تہیہ کیا کہ ہماری کشتی زندگی کے سمندر میں جب بھی ڈگمگائے گی ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایشو ہوگا تو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی صورت میں دے دیا. مجھے امید ہے کہ تسلیم طیبہ آپ کی تشفی ہوگی، اور اگر پھر بھی آپ تشنگی محسوس کریں تو جن کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے آپ وہ کتابیں پڑھ سکتی ہیں. ناظرین، کینیڈا سے مجھے ایک ای میل کے ذریعے لیٹر موصول ہوا. شہزاد عنایت لکھتے ہیں کہ محترم قبلہ شاہ صاحب، السلام علیکم، مے اللہ بلیس یور لائف ود ہز برکا، مے اللہ بلیس یور برادر ان لا ود ہز مرسی رحمت اینڈ مغفرت اینڈ ٹو آل دا ڈیسٹ ریلیٹو آف آر سنگیز. ام ورکنگ ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ پراپرٹی dealer in Pakistani terminology. As part of my business planning, my manager mentor suggested to me to make a forecast plan for 1 year, make a daily weekly plan to accomplish my annual goals, and also he suggested to have a long term 5 years or more plan to forecast my business. I want to understand it in the light of Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shahzad Inayat sahab, aapki badi mehrbani ke aap Canada mein baith kar meri guftagu sunte hain. Aapne jo masla pucha hai uske bare mein main arz karna چاہوں گا کہ آلریڈی میں اپنی ایک گزشتہ اسپیچ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں. تو آپ جو کاروبار بھی کرتے ہیں، میں عرض کروں گا کہ یہ دیکھ لیں اس میں کہیں کوئی انٹرسٹ اور سود تو نہیں. دوسری چیز یہ دیکھ لیں کہ کسی ڈسیزن میں غرر تو نہیں، یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا کہیں ایک دوسرے کو چیٹنگ تو نہیں کر رہے، دھوکہ تو نہیں دے رہے. تیسری چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی سودے کے اندر ابہام تو نہیں، اس کے پرانا اور نیا ہونا، اس کا ٹھیک ہونا یا غلط ہونا، اس کے قبضے کا ممکن ہونا یا ممکن نہ ہونا، اس کو بھی آپ دیکھ لیں. آپ کے کاروبار میں اگر صرف ڈاکومنٹس انوالو ہوں، جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ عملاً لنک نہ ہو، تو بہت ساری صورتیں ناجائز ہیں. میں نے چیٹنگ کا کہا، میں نے سود کا کہا، میں نے عرض کی کہ کہیں اس میں غرر تو نہیں ہے، پھر یہ دیکھیں کہ جھگڑے کا امکان تو اس میں بعد میں کسی وجہ سے پیدا نہیں ہو جاتا. تو یہ چار پانچ چیزیں دیکھ لیں تو پلان کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور ہمارے فقہا میں سے بعض نے یہ پراپرٹی کے کمیشن کے بارے میں تحفظ کا اظہار کیا ہے, وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے, لیکن اس کے باوجود علماء اصل نے اگر جو احتیاطیں میں نے کہی ہیں وہ ملوز خاطر رکھ لی جائیں تو عموم بلوہ ہونے کی وجہ سے یا عام ہو جانے کی وجہ سے وہ جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں. اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو میری گزشتہ سپیچز آپ نے کنسلٹ کر لیں. آپ نے پوچھا ہے آپ اپنا ویڈیو نمبر بتا دیں, تو بھائی میرے اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں, مجھے تو اپنا بھی نہیں پتا ہوتا تو مجھے ویڈیوز کے نمبر کیسے پتا ہوں کہ میری کون سی سپیچ ہے, کس وقت میں نے کی ہے. یہ زحمت آپ کو خود ہی کرنی ہوگی, اور کوئی بات نہیں, آپ کا ایک رشتہ ہے ہمارے ساتھ, اگر ایک کے بجائے بارہ سن لیں تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا, نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو میری سجیشن یہ ہے تلاش کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے, آپ اتنے دور رہ کر کے بھی ایک رشتہ اسپرچل روحانی قائم رکھے ہوئے ہیں. آپ کو میری نصیحت یہ ہے کہ ان ملکوں میں آپ رہتے ہیں, اب اسلام کی پریچنگ کا انداز اس دور جدید میں بالکل بدل چکا ہے. علماء مشائخ جو لوگ جاتے تھے سپیچز کرتے تھے, لوگوں کو کچھ فائدہ ہو جاتا تھا, اب حالات زمانہ نے اس کو محدود کر دیا ہے. تو آپ لوگ جو کام کاج کے لیے گئے ہوئے ہیں, آپ اپنے آپ کو سفیر اسلام سمجھیں, آپ فیت کی روشنی لوگوں کو دیں, آپ ان کو یقین لوگوں کو دیں, ان کے رشتے اسلام کے ساتھ آپ مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور ان لوگوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. مسلمانوں کو صحیح گارڈینز کی بہت ضرورت ہے, آپ اس تشنگی کو بجھا سکتے ہیں اور اس کمی کو آپ پورا کر سکتے ہیں. میری طرف سے اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں اور اپنے ساتھیوں سب کو سلام دے دینا, ذکر پر دوام برتا کریں اور ایک اچھے مسلمان کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. لاہور سے حافظ شہباز ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں, قبلہ شاہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام ارشاد فرما دیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا. حافظ شہباز, آپ کو میں حوالہ دینا چاہوں گا, اس کے لیے تو شاید دقت آپ کو اس لیے ہوئی کہ اردو زبان میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا. تو اس وقت نقد میرے پاس کتاب ہے, الریاد النذرہ فی مناقب الاشرہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دس صحابہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی, تو ان کے احوال پر, ان کی بایوگرافی پر اور ان کے حالات زندگی پر, فضائل پر, ابو جعفر احمد جو محب تبری کے نام سے مشہور ہیں, یہ ان کی کتاب ہے. انہوں نے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کا ذکر کیا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ وقد تقدم فی ذکر الشجرہ فی انصاب العشرہ ذکر آبائہ امہ خنتمہ بنت ہاشم. گویا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام خنتمہ لکھا ہے, ہا نون تا اور میم اور ہے خنتمہ. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی اور انہوں نے لکھا کہ یہ شام کی یا ہاشم کی یہ بیٹی تھی. اختلاف نقل کیا گیا ہے کہ ان کے والد کا نام ہاشم تھا یا شام تھا. یہ شام وہی ہیں جو ابو جہل کے والد تھا. یہ انہی کی بیٹی بنتی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں. تو حافظ شہباز صاحب اس طرح آپ نے چار پانچ ہفتوں سے جو اپنا سوال میرے نام قرض بنایا ہوا تھا وہ میں نے ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور خوشیوں میں رکھے. محمد عدنان ہیں, انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اگر والد ایک منزلہ مکان بنا کر فوت ہو جائے, اس کے چار بیٹے ہوں اور بیوی بھی ہو, بعد میں صرف ایک بیٹا اپنا پیسہ لگا کر اس مکان کو چار منزلہ بنا لے, پھر وہ مکان بیچا جائے, تو کس حساب سے ان سب کو حصہ ملے گا؟ محمد عدنان, آپ نے علاقہ نہیں لکھا, میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں, خوش آمدید کہ آپ نے ایک مسئلہ میں رہنمائی چاہی ہے. اور آپ کے سوال کا تعلق علم وراثت کے ساتھ ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹوں کو کتنا حصہ ملے گا اور بیوی کو کتنا حصہ ملے گا. آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک مکان ہے جس وقت آپ کے ان بچوں کے والد فوت ہوئے تو وہ ایک منزلہ تھا, اور بعد میں پھر ایک بیٹے نے اس پر پیسہ لگایا. اگر یہ بات ایسے ہی ہے جن کے بارے میں آپ نے پوچھا, تو پھر ورثہ میں اور ترکہ میں وہ مکان جو پہلی حالت میں تھا ایک منزلہ, وہی ہیریٹنس لا کے مطابق سب میں تقسیم کیا جائے گا. اگر آن کرتے ہیں اس جو متوفع ہے اس کے سارے بیٹے کے, بعد میں ایک آدمی نے اپنا پیسہ لگایا, تو اس مکان کو بیچ کر یا ایک دوسرے کو ادائیگیاں کر کے جو وراثت بنے گی وہ صرف اتنے ہی مکان کی قیمت بنے گی جتنا باپ چھوڑ کے جا رہا ہے. تو عدل ہی سے سارا کام ہونا چاہیے. اسلام نے عبادت کا بھی ایک نظام دیا جو حسین ہے, لیکن اسلام کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ اس نے معاش اور معاشرت, اس نے نفسیات اور انسانی ذات, اور اس نے حقوق العباد اور حقوق اللہ سب کی تمیز سکھائی اور دین کا احترام سکھایا. البتہ چھوٹی چھوٹی جو زیادتیاں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ہم نیک بخت لوگوں کی قوم ہیں, ہم نہ تقسیم کریں عدل سے تو کسی کے اٹھنے کے بعد بھی نہیں کرتے, اور جب کرنے پہ آئے تو بندہ موجود ہوتا ہے اور اس کا مال اور زمین تقسیم کرنے پر تل جاتے ہیں. کئی مقامات پر میں نے دیکھا ہے کہ باپ موجود ہے اور بیٹے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا کتنا حصہ بنتا ہے, بیٹی کا کتنا حصہ بنتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو وراثت ہے وہ کسی کے فوت ہونے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے. جب تک باپ موجود ہے تو بیٹوں کے بارے میں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, انت و مالک لابیک, تو اور تیرا مال جو ہے وہ تیرے باپ کا ہے. گویا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا احتیاطیں جو شریعت مطہرہ نے اور قرآن حکیم فرقان مجید نے دی ہیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. انگلینڈ یا اسکاٹ لینڈ مجھ سے صحیح پڑا نہیں جا رہا, وہاں سے محمد تنویر صاحب ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ میں اللہ گیو یو ہیلتھ اینڈ لانگ لائف سو دیٹ وی کین لرن سو مچ اباؤٹ اسلام بیکاز اللہ گیو ٹو سو مچ نالج اینڈ یو نو شاہ جی اٹس اے کریٹیکل ٹائم اینڈ پلیز پرے فار اس. مے اللہ گیو اس توفیق ٹو اسپینڈ آر لائف اکارڈنگ ٹو دا اسلامک اینڈ سنا آف پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شاہ جی where I'm living there are so many wahhabis and they say bad thing about our holy prophet especially that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is no more in this world but we no peace be upon him is everywhere but lack of knowledge I cannot give them proper answers so please Shah ji give me some knowledge so that I can shut their mouth because I cannot tolerate any more. Shah sahab, Muhammad Tanveer sahab, aapne apna psychological problem bataya hai, to main aapki khidmat mein arz karunga ke jis kisam ka sawal aapne pucha hai اس قسم کے جواب کسی خاص اینگل سے دینا شاید میرے بس کا روگ نہ ہو, اس لیے کہ وہ لوگ پاس بیٹھے ہوں تو ان کو بہت کچھ سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دین کا کام کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو بحث, مناظرہ, ڈسکشن, ڈیبیٹ اور مار دھاڑ, اور ان کے ہاں جو کام کرتے ہیں تو ان کے نام بھی ایسے ہیں, کلاڑا مولوی, بجلی مولوی اور تلوار مولوی اور یہ اور یہ. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو محبت سے, پیار سے اللہ اللہ کے رسول کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. صوفیاء کرام نے دنیا میں جس طرح کام کیا وہ محبت کا انداز ہے. تو مجھے معاف کریں, میرا انداز ٹوکا مولوی والا نہیں ہے. میں لوگوں کو محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ وہ دین سے قریب ہوں, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہوں اور اللہ تعالی کی بندگی کے دائرے میں وہ لوگ آ جائیں. تو آپ نے اپنا ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے کہا کہ مجھے پراپر طریقہ بتائیں, میں ان لوگوں کے منہ بند کر دوں. تو پراپر طریقہ تو بھائی میرے یہ ہے کہ آپ دین سیکھیں اور دین لرن کریں اور اصل سورسز کے ساتھ, اور اس میں جس پر کمانڈ پیدا ہو جائے تو دین آپ کسی کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, اپنے آپ کو سنبھالا دیں, اپنے اندر کو منور کرنے کی کوشش کریں. باقی رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کا معاملہ, تو ہم حضور کی ذات کے بارے میں اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ایوری ویئر ہے کہ ہر جگہ موجود ہے, زمین پر بھی ہے, آسمان پر بھی ہے, ستاروں میں بھی ہے, اور ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر آپ اس قسم کا کوئی عقیدہ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. ہم رسول اللہ علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے اور رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ جان سے بھی قریب ہیں, تو قرآن مجید نے کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم, کہ نبی جو ہے وہ مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام اپنے فیض کے ساتھ, اپنی رحمتوں کے ساتھ, اپنی برکتوں کے ساتھ اس ساری کائنات میں موجود ہیں. لیکن اگر آپ ان کے وجود اور باڈی کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے نیچے اوپر, تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. مجھے آپ کے لفظوں سے یہ سمجھ آئی ہے کہ ابھی تک آپ نے اپنے عقیدے کو بھی ٹھیک طور پر نہیں سمجھا. پلیز آپ جس جگہ بھی رہتے ہیں وہاں کوئی سنی عالم دین اس کے پاس جائیں اور پہلے سمجھیں کہ ہمارے عقائد کیا ہیں, ہمارے نظریات کیا ہیں. البتہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں یہاں دنیا سے جانے کے بعد بھی, اور جہاں اللہ تعالیٰ کا اذن ہو وہاں رسول اللہ علیہ السلام اپنے فیض اور وجود کے ساتھ تشریف فرما ہو سکتے ہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رسول اللہ علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے. آپ کے سوال پر فی بات یہی میں کہنا چاہوں گا, ہم ماحول کو رسول اللہ علیہ السلام کی نسبتوں کی برکتیں دینے کے لیے ایک نعت شریف سننا چاہیں گے. منہاج رسول اللہ علیہ السلام کی حضور نذرانہ عقیدت.
جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے, جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے, یہی تو کعبے کا کعبہ ہے, سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ. بروز حشر خدا خود یہ پوچھے گا بندوں سے, بروز حشر خدا خود یہ پوچھے گا بندوں سے, جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے, جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے, جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے, میرے حضور کو خود سا اے بولنے والے, اے بولنے والے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے تو ان کی ذات کے بارے میں، جانتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے۔
انگلینڈ کے کسی شہر سے محمد جاوید فرماتے ہیں کہ ہمارے انگلینڈ میں علماء کی حالت بہت پتلی ہے، لڑائیاں جھگڑے بحث تمیز مناظرے ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کے طوفان کھڑے کیے ہوئے ہیں، انگلینڈ کے لوگ پریشان ہیں، اور جو نوجوانوں کا طبقہ ہے وہ دین سے متنفر ہوتا جا رہا ہے۔ تو شاہ صاحب آپ کوئی نصیحت کریں تو۔ جاوید بھائی، بات یہ ہے کہ میں آپ کو کیا نصیحت کروں، جن لوگوں کا آپ نے کہا ہے تو نصیحت کی ضرورت تو انہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ صاحب علم لوگ ہیں، صاحب فضل لوگ ہیں، وہ حالات زمانہ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کے بیماریوں کو معلوم کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کے درد، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کے اندر جو مسلمانوں کی ترقی کا ایک جذبہ میں نے محسوس کیا ہے، میں آپ کے لیے دعائی کر سکتا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے بھی میں دعا کر سکتا ہوں۔ نہ میں تنقید کرنے کی پوزیشن میں ہوں، نہ میں نصیحت کرنے کے حال میں ہوں۔ جو کچھ آپ نے کہا ہے، ایک چٹائی پر بیٹھنے والے خادم دین ہونے کے ناطے میں ضرور آپ سے پیغام لیتا ہوں کہ میں اپنے کام کو مزید منظم کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ کم از کم ہم سے کوئی نہ متنفر ہو اور ہماری کسی بات سے بریکنگ نہ ہو اسلام کی، دین کی، شریعت کی، اور رسول اللہ علیہ السلام کے میسج کی لوگوں تک پہنچنے میں۔ اور اپنے منصب کے حوالے سے جب کبھی میری ملاقات علماء سے ہوگی یا ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کا درد ان تک پہنچاؤں گا۔ علماء رسول اللہ علیہ السلام کے وارث ہیں، انہیں اس دور میں ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ اسلام کے پیغام کو مؤثر طریقے سے کس طرح آفاق کی اس بستی میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یقیناً اچھی تدبیریں، اچھے منصوبے، اچھی سوچیں اور اچھے اعمال امہ کو اور مسلمانوں کو ایک دن ضرور تابناک منزل عطا کر دیں گی۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ ایک اچھا ذہن رکھتے ہیں، لیکن اپنا وقت صرف تنقید میں اور کرٹیسزم میں اور لوگوں کو کنڈیم کرنے میں نہ ضائع کریں۔ جو چیزیں آپ دوسروں کے وجود میں بری سمجھتے ہیں ان کو خود اوائڈ کریں. آپ کا چھوٹا سا کوئی ماحول ہوگا یا کھلا ماحول ہوگا, آپ خود اپنی اکاؤنٹبلٹی کریں. اگر اماں کے اندر ہر فرد اپنا احتساب خود کرے تو جس وقت سارے یونٹس فیضان لے کے ایک جماعت بنیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس مادر گیتی کی تقدیر بدل دے گا. ہم وہ انقلاب نہ بھی دیکھیں تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں وہ ریولیوشن اور وہ انقلاب ضرور دیکھیں گی. آپ کی مہربانی اور آپ کا شکریہ. لاہور سے سمینہ بہن ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں درس نظامی کی طالبہ ہوں, پڑھتی ہوں, تو شاہ صاحب آپ میرے ساتھ مدد کریں, میرے کچھ سوالات ہیں. اس لیے کہ ہم مرد اساتذہ سے نہیں پڑھتی تو ہمیں بہت ساری فنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں جان سکتی. تو سمینہ آپ کی سوچ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے دین پڑھتے ہوئے اپنے ایشو کو ٹھیک طور پر سمجھا ہے. میں مزاق کیا کرتا ہوں جب کبھی کسی عورتوں کے کوئی سیمینار میں یا کسی فنکشن میں مجھے جانا پڑے تو ہمارے علماء ہمارے ملک کے باہر کے 20-20 سال لگاتے ہیں, پھر وہ جا کر کے دین میں تھوڑی بہت درک پیدا کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں, تو وہ بیچارے تو مولوی کے مولوی رہتے ہیں, قوم جو ہے انہیں یہ ریوارڈ دیتی ہے. لیکن ہماری بہنیں بڑی خوش قسمت ہیں, ایک سال پڑھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم عالمہ ہو گئی ہیں, ہم فاضلہ ہو گئی ہیں. تو آپ کی سوچ اچھی ہے کہ اجستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, کہ ایک مرد یا عورت کو اپنی زندگی میں خوب تر کی تلاش جاری رکھنی چاہیے. آپ کے سوال یہ ہیں کہ مجھے ان میں فرق بتائیے کہ یہ شیخین کون ہوتے ہیں, صاحبین کون ہوتے ہیں اور طرفین کون ہوتے ہیں. تو بہن میری, اگر علم العقائد میں شیخین کا لفظ کہیں پڑے تو اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں. اور جو احناف کی فقہ ہے, فقہ حنفی, اس میں جس پر ہم شیخین کہتے ہیں تو شیخین سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور امام قاضی ابو یوسف ہوتے ہیں, اور اسی طرح صاحبین سے مراد امام قاضی ابو یوسف ہوتے ہیں اور امام محمد, اور طرفین سے مراد ہوتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. سمینہ بہن کا دوسرا سوال یہ تھا کہ فقہا کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں, وہ جس وقت اقوال نقل کرتے ہیں تو کہیں لکھتے ہیں قالو اور کہیں لکھا ہوتا ہے قیلا, تو قالو اور قیلا کی پاور میں کیا فرق ہے؟ لگتا یہ ہے کہ آپ نے کسی وقت سائنس پڑھی ہے اس لیے کہ یہ تو سائنس کی ٹرمینالوجی ہے کہ اے ٹو دی پاور آف سو اینڈ بی ٹو دا پاور آف, تو آپ نے بھی کہا کہ ان دونوں کی پاور میں کیا فرق ہے. تو میں عرض کروں کہ فقہا جس وقت اپنے فتاوی کے اندر قالو لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مشائخ کا آپس میں اختلاف ہے. تو مشائخ کے اختلاف میں یہ قالو لفظ استعمال کر دیتے ہیں جو اختلاف پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے. اس میں قالا کی نسبت پاور تھوڑی کم ہوتی ہے, اور جہاں جہاں یہ لفظ ہو قالو تو وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں مشائخ میں کوئی اختلاف ہے. اور باقی رہ گیا قیلا, تو عام طور پر لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ لفظ قیلا یعنی یہ کہا گیا ہے تو اس کا معنی یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ ضعیف قول ہے. تو میں عرض کروں کہ علامہ حسن شرنبلالی جو بہت بڑے فقیہ ہیں, جورسپروڈنٹ ہیں, وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جہاں قیلا ہو ضروری نہیں کہ ان کا قول جو ہے وہ ضعیف ہی ہو. ہاں جس وقت کوئی فقیہ یا جورسپروڈنٹ خود کہے کہ جس وقت میں قیلا کا لفظ لکھوں تو اس وقت قول جو ہے وہ ضعیف ہوگا تو پھر اس کو واقعتاً ضعیف تسلیم کیا جائے گا. آپ نے پوچھا کہ میں کتاب کون سی پڑھوں یہ چیزیں جاننے کے لیے, تو اگر آپ کا مطالعہ ماشاءاللہ کھل گیا ہے, آپ بڑی کتابیں سمجھ سکتی ہیں, تو پھر میں آپ کو کنسلٹ کروں گا کہ بحر الرائق جو کنز الدقائق پر شرح ہے اس میں یہ ٹرمینالوجی اور یہ اصطلاحات بڑی تفصیل کے ساتھ دی گئی ہیں, آپ وہ پڑھ لیں. اور اگر آپ بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتی, عربی زبان میں کمانڈ نہیں ہے اور فتاوی آپ کو بڑے سمجھ نہیں آتے, تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ مفید المفتی پڑھیں. مفید المفتی عبد الاول جان پوری کی کتاب ہے اور یہ اردو میں لکھی گئی ہے, تو یہ فقہ کی باریکیاں سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گی. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ کسی پبلشر نے اب مفید المفتی کے بجائے فقہ اسلامی کے نام سے اس کو ری پرنٹ کیا ہے, اب فقہ اسلامی کے نام پر یہی کتاب آپ کو مل جائے گی. آپ یہ کتاب پڑھ کر کے اس سے استفادہ کر کے ماشاءاللہ آپ فقہ کا مزاج بھی جان لیں گی, آپ کو یہ جو ٹرمینالوجی ہے اور یہ جو اصطلاحات ہیں ان کی کافی حد تک سمجھ آ جائے گی. ناظرین ایک اور لیٹر ہے جو کینیڈا ہی سے ای میل کے ذریعے موصول ہوا. حسن احمد ان کا اسم گرامی ہے, وہ لکھتے ہیں My question is that in this non-Muslim country, when you go outside, everywhere you look, there is shirk. You even see Muslim girls with no scarves and small shirts. Then, when you are praying and you get these thoughts in your mind, does your namaz break because of having bad thoughts? And does Allah judge you on your thoughts? I hope you can expand on the answer, and I enjoy watching your videos. Secondly, in the Quran section of the website, can you translate it into English as well for those people, they can understand Urdu but cannot read it, would be a great help to me and any others. Thank you. حسن احمد, آپ کی مہربانی, کچھ توقعات ہم سے وابستہ کر لیں اور آپ نے اپنے خط میں لکھا کہ جس وقت ہم گھروں سے باہر جاتے ہیں تو مسلم کنٹری تو ہے نہیں ہے، وہاں ہم مختلف قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں، عورتیں ہیں، برہنگی ہے، جو چیزیں نہیں نظر آنی چاہیے وہ بھی نظر آتی ہیں، تو وہ پورا ایک بوجھ بنتی چلی جاتی ہیں. مختلف آپ سپیچز سنتے ہیں، ظاہر ہے آپ کا جو سکرین میڈیا ہے اس میں بھی آزادی ہے، اور جو چیزیں نہیں نظر آنی چاہیے وہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں. تو پرابلم تو آپ نے بڑا ٹھیک بیان کیا اور کہا ہے کہ جس وقت ہم پھر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہی خیالات ہمیں نماز کے اندر آتے ہیں، تو ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹتی؟ کیا اللہ تعالی ان یہ جو وسواس ہیں تو ان پر کیا سزا دے گا؟ اس پر بھی احتساب ہوگا. تو حسن احمد، اپنے سوال کا جواب سننے کے لیے ایک تمہیدی سی بات اور اصول ذہن میں لائیں کہ اسلام میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو درجہ احسان پر ہیں. درجہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ بیوٹیفل ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی پسندیدہ ہیں، اور اسلام رغبت دلاتا ہے کہ انسان کی لائف کو وہی گول اچیو کرنا چاہیے، اسی کی طرف بڑھنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ احسان کے درجے سے تھوڑی نیچے ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو جائز تو ہوتی ہیں لیکن ریپیئربل ہوتی ہیں. ان میں بہرحال انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خوب سے خوب تر کی طرف بڑھے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جن معاشرتی خرابیوں کی نشاندہی آپ نے کی، کریکٹر اسپائل کرنے کے لیے، ایمان خراب کرنے کے لیے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ مہلک ہیں، زہر ہیں، مسلم نوجوان کا کیریکٹر کردار خراب کرنے والی ہیں. یہ بات آپ نے ٹھیک کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں، اور پھر دوسری طرف نماز پڑھنے کا جو درجہ احسان ہے، مور 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 موسٹ موسٹ بیوٹیفل ڈیسٹینیشن ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھ رہے تھے اور جناب ان کی پنڈلی سے تیر کھینچ کے نکال لیا گیا، مسلح خون سے لت پت ہو گیا، اور آپ کا دھیان ہی اس طرف نہ ہوا، آپ عبادت میں مگن رہے، اور ایک مہم کے موقع پر، جہاد کے ایک منظر کہ اس میں دو صحابی ایک پیک پر ٹیلے پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور ایک رات کو نماز میں مگن ہے، قرآن مجید میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کو آنے والے کے حملے کی پرواہ ہی نہیں رہتی، اور تیر چل جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، نوبت شہادت تک جا پہنچتی ہے. تو یہ نماز پڑھنا، قرآن مجید میں کھو جانا، اتر جانا، یہ پیک ہے اور ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو اپنی نماز کو اتنی خوبصورت نماز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں کوئی وسوسہ نہ ہو، اس میں کوئی خیال نہ ہو. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل خیالات پیدا ہی نہ ہوں اس کے دل دماغ میں. اچھے خیالات تو رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ کے دل میں آ جاتے تھے. مثلا میں خود رسول اللہ علیہ السلام کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو تم میں سے کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو میں نماز کو مختصر کر لیتا ہوں. اگر آواز کی طرف دھیان نہ ہوتا تو خیال نہ ہوتا تو یہ تعلیم کیسی ہوتی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی عورت کے بچے کے رونے کی مجھے آواز آتی ہے تو میں سوچتا ہوں اس کی ماں تنگ ہو رہی ہوگی, تو اس لیے میں نماز کو جو ہے وہ مختصر کر دیتا ہوں. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے اندر سوچ لیتے تھے کہ میں نے اپنی فوج کا میمنہ کہاں رکھنا ہے, بیسرہ کہاں رکھنا ہے, رائٹ کس کو لڑنا ہے, لیفٹ کس کو لے جانا ہے. تو یہ سارے اچھے خیالات تھے. مثلا نماز ہے, نماز میں آپ جس وقت قعدہ میں بیٹھتے ہیں تو جس وقت یہ لفظ پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی, تو بزرگوں نے یہ کہا کہ اس وقت حضور کا تصور دل دماغ میں لائیں اور یہ سمجھیں کہ حضور آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لیے ایک ہے گڈ تھاٹس, گڈ تھاٹس کے آنے سے نماز جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے, وہ خراب نہیں ہوتی. باقی بیڈ تھاٹس ہیں تو آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنی نماز کو وسوسوں سے بچائیں تاکہ یہ خیالات نہ آئیں. باقی اگر کوشش کے باوجود بھی آپ سیکیور نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وسوسوں کو معاف کرنے والا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو وسوسے معاف کر دیے گئے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ بریک ہو گئی, اس لیے کہ اگر بریک ہونے کا فتویٰ دوں گا پھر دوبارہ پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں ٹرائی اگین, آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں, ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو ایسی نماز بنا دے گا جیسے بزرگوں نے نماز جو ہے وہ ادا کی. دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی نمازیں نصیب کرے. تو ناظرین ایک کوشچن صرف ہم لے سکیں گے آج کی اس محفل میں, پھر آج کی اس نشست کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ممبئی سے انڈیا سے سید شوکت شاہ صاحب ہیں, انہوں نے فرمایا کہ یہ بات میری معلومات میں ہے کہ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا لگتا تھا, والد نہیں تھا, اور حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق تھا. یہ بات میری معلومات میں ہے لیکن کوئی حوالہ اس کے لیے مجھے چاہیے. تو سید شوکت شاہ صاحب, اگر آپ وہی سید شوکت شاہ صاحب ہیں جن کی میت میں نے علامہ محمی کے مزار پر حاضری دی تھی, تو پھر دو دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اگر آپ وہ شوکت شاہ صاحب نہیں ہیں, کوئی دوسرے ہیں, تو ویلکم ٹو یور کوشچن. آپ اس کے لیے پڑھ لیں الحاوی للفتاوی, ایک اور دوسرا حوالہ روح المعانی آپ پڑھ لیں, اور تیسرا حوالہ میں دوں گا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تعالی کا. اور لکھتے ہیں کہ ان ابا ابراہیم لم یکن اسمہ آذر و انما کان اسمہ طارق. اس عربی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا, آذر نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو اب لفظ استعمال کیا ہے, تو میں عرض کروں گا رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا الحال اب والعم اب, کہ ماموں بھی اب بھی ہوتا ہے اور چچا بھی اب ہی ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث کہ حضرت عباس کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ ردو علیہ ابی العباس, کہ میرا اب عباس مجھے واپس کر دیں. تو یہ عباس کو اب کہنا, یہ رسول اللہ علیہ السلام کے چچا لگتے تھے حضرت عباس, تو گویا رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تعالی کی ایک عبارت میں آپ کو سنانا چاہوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا, لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں, ساتویں جلد صفحہ اس کا 90. بل الاولى ان یقال المراد منه تقلبک من اسلاب الطاہرین الساجدین للہ الى ارخام الطاہرات الساجدات ومن ارخام الساجدات الى اسلاب الطاہرین الموخذین والموخذات حتى يدل ان اعباء النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كلهم كانوا مؤمنین. اس عبارت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام پاک پیٹھوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوئے اور آدم علیہ السلام کی ذات تک جتنے بھی آبا تھے رسول اللہ علیہ السلام کے وہ سارے کے سارے مومنین تھے. تو ناظرین اس بات کو اور بھی آگے بڑھایا جا سکتا تھا لیکن آج میری اس نشست اور آپ کی اور میری ملاقات کا جو وقت متعین ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. سو آپ کو دعوت دوں گا, آئیے دعا کرتے ہیں نشست کے اختتام پر کہ اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو اپنی بندگی کے نور سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے نور سے بہرمند کر دے. اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لے, اپنے حبیب علیہ السلام کا بنا لے. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو لوگ بھی دعا میں شریک ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما دے, ان کی بیماریوں کو شفا سے بدل دے, ان کی مایوسیوں کو رجا سے بدل دے, ان کی غربت کو غنا سے بدل دے. اے اللہ کریم ان کے دلوں کو مطمئن فرما دے, دنیا میں بھی حسنہ دے, آخرت میں بھی حسنہ دے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی والہ والہ بیتی وصحابہ اجمعین برحمتک یا
رب. تو جانے جانا تو شاہ خوبا, تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا, تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا.